أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مباركة المؤمن آيات نمبر 59 سے آيات نمبر 66، 59 سے 66. ارشاد پروردگار ہوا کہ جو آنکھوں والے ہیں اور جو اندھے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، ان کو اگر ان سے کمپیر کیا جائے کہ جنہوں نے برے اعمال کیے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر یہ ارشاد ہوا کہ قلیلاً ما تتذکرون، کہ تم میں کتنے کم ہیں وہ لوگ جو نصیحت قبول کرتے ہیں. اب یہ لوگوں کے بیہیویئر کے اوپر جو پروردگار عالم کا تبصرہ ہے، ہم نے دیکھا کہ پہلے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے. یعنی اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ علم ہے نہیں اور فیصلے کرنے ہیں، کہ جس کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اور پیچھے کئی آیتوں کے اندر مذمت کی نظر سے دیکھا گیا کہ بغیر علم کے بحث کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے کہا، جو گزشتہ صفحے کی آخری آیت تھی، کہ کم ہے تم میں سے وہ کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جو نصیحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی علم آنے کے بعد بھی توجہ نہیں کر پاتے، اپنے دل میں اس بات کو نہیں بٹھا پاتے. اب جو اگلی بات ہے اس کے اندر بھی ایسا ہی ایک تبصرہ آ رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ان الساعت لآتیت، کہ قیامت تو حتما آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں رکھتی ہے. اب یہاں پیچھے سے آپ لنک کر لیجئے کہ اکثر کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے. جن کو پتا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی علمی اعتبار سے اگر غور کریں تو ان کے لیے چیز واضح ہو جائے گی، مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ قیامت کو مان لیں تو پھر دنیا کی بہت ساری عیاشیاں ہیں کہ جن کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، نصیحت بھی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخرت اپنی برباد کر لیتے ہیں. آگے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وقال ربکم، کہ تمہارے رب نے یہ کہا، ادعونی، کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلت اور حقارت کے ساتھ. اس آیت سے ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ پروردگار عالم کو اپنے بندوں کا دعا کرنا پسند ہے، اور جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا ہے، پروردگار عالم اسے متکبر سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ گویا یہ پروردگار عالم کے مقابلے پر سرتابی کر رہا ہے. لہذا انسان کو خدا کی بارگاہ میں سرتاپا، عجز و نیاز کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس کا بہترین ایک طریقہ کار خود نماز ہے. نماز کے اندر بھی دعا ہوتی ہے، مگر یہاں پر تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی انسان کو دعا کے اندر مشغول رہنا چاہیے، جیسا کہ معصومین علیہ السلام سے وارد کئی دعاؤں کے، کئی روایتوں کے اندر اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ جس کے اندر دعا کرنے کو بڑی عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے. جس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمیں ان دعاؤں کی قدر ہونی چاہیے کہ جو اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. ظاہر اہل بیت کے پاس سارا سرمایہ پیغمبر اکرم کی میراث ہے، اس کے بعد پھر صحیفہ سجادیہ ہو، صحیفہ علویہ ہو، اسی طرح سے مفات الجنان، یہ جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، دعائے کمیل، دعائے مشلول وغیرہ، ان کے میں قدر ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیسے عرض ادب کرنا ہے، یہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا اور سمجھایا. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے. اب اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب یہ وعدہ کر لیا تو پھر اس کے بعد دعاؤں کے پورا نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم فقط اس آیت کے الفاظ ہی پر غور کر لیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس حوالے سے مل جاتی ہیں، اور وہ کیا؟ نمبر ایک، پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کا حوالہ دیا ہے کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے، یعنی تمہارا پالنے والا، کہ مجھ سے دعا مانگو. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو تمہاری دعائیں ایسی ہوں گی کہ جن کا تمہاری تربیت سے تعلق ہوگا، کہ جس میں تمہارے لیے رشد ہے، تمہارے لیے پروان چڑھنا ہے، تمہارے لیے آگے بڑھنا ہے، وہ دعاؤں کی بات ہو رہی ہے کہ ان دعاؤں کی تمہارا رب پذیرائی کرے گا. مزید اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکم کا لفظ آیا، لکم کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہارے فائدے میں، استجب لکم، وہ دعائیں تمہاری کہ جو تمہارے فائدے میں ہیں، उन दुआओं को मैं कबूल कर लूंगा। यानी अगर एक इंसान है वो दुआ मांगता है और दुआ करते करते वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मसलन अपनी मौत की दुआ मांगने लगता है कई मरतबा। अगर आप देखें कोसने बच्चों को दे देते हैं बहुत सारे माँ बाप के, खुदा करे कि तू मरे, लेकिन ये जुमला जो है उसने फ्रस्ट्रेशन में कह दिया या जहालत की वजह से कह दिया। खुद उससे बाद में पूछा जाए कि क्या वाकया वो ये दुआ चाहता है कि कबूल हो जाए, तो जाहिर है कि वो ये दुआ नहीं चाहता। ये गुस्से के अंदर एक जुमला है जो बतौर दुआ उसकी जबान ज्यादा हो गया है। तो परवरदिगार आलम अपने बंदों के ऊपर मेहरबान है, रब है, कर्म करने वाला है, तो वो उन दुआओं को एंटरटेन नहीं करता। आप खुद भी यही करते हैं कि जब आपके छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश करते हैं जबकि आपको मालूम है कि ये चीज उनके लिए नफे में नहीं है, तो आप उन दुआओं की बात या उन रिक्वेस्ट को या उन ख्वाहिशात को नजरअंदाज कर देते हैं। आपका बच्चा है, बुखार में तप रहा है, गला खराब है, इन्फेक्शन हुआ है और आइसक्रीम की फरमाइश करे, तो क्या आप उसको, चाहे आपको बहुत मोहब्बत है, मगर क्या आप उसकी ये फरमाइश पूरी करेंगे? जाहिर है आप कहेंगे कि वो फरमाइश की जो वाकई उसके हक में हो, यानी बावजूद ये कि मेरे लिए वसअत भी है, माली एतबार से मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, गुंजाइश भी है, मगर मैं देख रहा हूँ कि इस बच्चे के लिए ये चीज फायदेमंद नहीं है, लिहाजा मैं इसकी ये फरमाइश पूरी नहीं करूंगा। तो परवरदिगार ने अपनी रुबूबियत का हवाला दिया है, लकुम कहा है, यानी तुम्हारा रब ये कहता है, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी तरबियत में जो चीजें मुहसर होंगी उनके बारे में जो तुम दुआ मांगोगे। बहुत सी चीजें तो वैसे ही हमने दे दी हैं, यानी जीरो पर इंसान इस दुनिया में नहीं है, मगर अब बहुत सारी चीजें जो दुआओं पर मौकूफ हैं वो पूरी की जाएंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि ये दुआएं वो होंगी कि जो तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर तुम अपनी नादानी की बुनियाद पर, जैसे कि पीछे हम पढ़ भी चुके हैं कि अक्सर लोगों को तो इल्म ही नहीं है, अगर वो कोई ऐसी दुआ मांगे तो फिर जाहिर है कि खुदा की रुबूबियत का तकाजा यह है कि जो दुआएं लकुम की फहरिस्त में नहीं आती हैं, अलैकुम की फहरिस्त में आती हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया जाए। सैयद खुलून जहन्नमा दाखिरीन, तो वो जो हमारी इबादत से, मेरी इबादत से सरताबी करते हैं, यानी कुछ ऐसा समझते हैं कि जैसे उनको खुदा की जरूरत ही नहीं है, तो जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, दाखिरीना जिल्लत व हकारत के साथ। अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल लैला, अल्लाह ही वो है कि जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया, रात को करार दिया, लितस्कुनू फीहे, ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो, वन्नहारा मुबसिरा, और दिन को करार दिया देखने वाला, दिन को बनाया देखने वाला, यानी उसकी रोशनी में तुम देख सको और अपनी चीजों का मुशाहिदा कर सको। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, यकीनन अल्लाह अपने बंदों पर फजलो करम करने वाला है। वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यशकुरून, मगर लोगों की अक्सरियत वो है कि जो शुक्र अदा नहीं करती, यानी नेमतों से इस्तेफादा कर रहे हैं मगर नेमतों से इस्तेफादे के बावजूद शुक्र नेमत की तौफीक उनको हासिल नहीं हो रही है। इसको फिर पीछे से मिला दीजिए कि पहले परवरदिगार आलम ने यह इरशाद फरमाया कि लोगों की अक्सरियत ला यालमून, उनके पास इल्म नहीं है। यह इरशाद हुआ कलीलम मा तज़क्करून, कि तुम में कम है कि जो नसीहत कबूल करते हैं। फिर यह कहा गया कि लोगों की अक्सरियत वो है कि ला युमिनून, कि जो ईमान नहीं लाते। अब यहां पर कह दिया गया कि लोगों की अक्सरियत वो है कि जो शुक्रगुजार भी नहीं है। इसका नतीजा क्या निकला? लोगों की अक्सरियत इल्म भी नहीं रखती, भूल जाते हैं, ईमान नहीं लाते और शुक्रगुजार नहीं है। लोगों में कम ऐसे होते हैं कि जो जानते हैं, यानी इल्म रखते हैं, याद रखते हैं, नसीहत कबूल करते हैं, ईमान लाते हैं और शुक्रगुजार होते हैं। अक्सर लोगों का ये मामला है, कलील लोगों का ये मामला है। तो अब उसके बाद जाहिर है कि अक्सर अफराद के राय की बुनियाद के ऊपर दीन के किसी मसले का फैसला नहीं हो सकता। इजमा को अगर कोई हुज्जियत के तौर पर पेश करता है तो बहरहाल इन आयतों की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। दीन खुदा से मिलेगा, दीन खुदा के नबी से मिलेगा और नबी के बाद उन अफराद से मिलेगा कि जिनकी तस्दीक खुद पैगम्बर अकरम से हो गई हो कि ये मासूम है। जैसे पैगम्बर अकरम का मौला के बारे में ये कहना कि अली माल कुरान वल कुरान मा अली हिन, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। हदीस सकलैन में इसीलिए समझाया गया कि अहले बैत और कुरान को तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, इनसे वाबस्ता रहोगे तो हरगिज गुमराह न होंगे। बहरहाल फिर एक दफा ये तज़क्कुर और याद दहानी थी और गौर करने के लिए सामान था, मगर वही वाली बात कि जब परवरदिगार कह रहा है कि कलीलम मा तज़क्करून, तो ये इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो अब परवरदिगार आलम ने आगे मजीद अपना तारुफ करवाया, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम्हारा परवरदिगार, ये है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार, खालिकु कुल्लि शैइन, हर चीज का पैदा करने वाला, ला इलाहा इल्लाहू, उसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं, फअन्ना तुफकून, तो तुम कहां मुनहरिफ हो रहे हो, कज़ालिका युफकुल लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून, इसी तरह वो मुनहरिफ होते हैं जो आयात खुदावंदी का जानबूझकर इनकार करते ہیں. اللہ الذی, اللہ ہی وہ ہے کہ جعل لکم الارض قرارا, کہ جس نے زمین کو مستقر قرار دیا, یعنی زمین کو ایسا بنایا کہ محل قیام قرار پا سکے, ورنہ زمین کی حرکت ہے. مگر آپ دیکھیے کہ حرکت کے باوجود کیا انسان اس حرکت کو اس طرح سے فیل کرتا ہے کہ جس کے بعد وہ اپنے کاموں کو منظم نہ کر سکے زمین کے اوپر. تو زمین حرکت بھی کر رہی ہے مگر اس کے باوجود انسان کے لیے محل قیام ہے. یہ خود پروردگار عالم کا ایک احسان ہے. وہ سما بنا ان, اور آسمان کو بنا بنایا, چھت بنایا. یعنی جب ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے آسمان ایک چھت کی طرح سے موجود ہے. وہ سور رقم و آسانہ سور رقم, تو اس نے تمہاری صورتیں بنائی, تمہیں شکل عطا کی. وہ آسانہ سور رقم, تو تمہاری صورت بہت اچھی بنائی. وہ رضا رقم میں نتبات, اور تمہیں رزق عطا کیا پاکیزہ چیزوں میں سے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب, تمہارا پروردگار. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مسلسل چند آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا. اللہ یہ ہے, زمین رات کی بات کی گئی, دن کی بات کی گئی, اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ہر چیز کی خلقت کا ذکر کیا. کوئی اس کے سوا دوسرا خدا نہیں ہے, اس کی بات کی گئی. پھر زمین کے محل قیام ہونے کو بنایا گیا, آسمان کی بات کی گئی, صورت کے بارے میں بات کی گئی, اور رزق کی بات کی گئی. پھر واپس کہا گیا ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب, تمہارا پروردگار. وتبارک اللہ رب العالمین, تو بابرکت ہے وہ اللہ کے جو عالمین کا پالنے والا ہے. والحیو, وہ زندہ ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں. فدعوہ, اسی کو پکارو, یعنی اس سے دعا مانگو. خدا کو خدا ماننا یہ ایک مسلمان, ایک موحد کی ذمہ داری ہے. خدا کے مقابلے میں اگر وہ کسی کو لے آیا, چاہے وہ بت ہو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ چرند ہو, چاہے پرند ہو, کوئی بھی خدا کے مقابلے پر نہیں آ سکتا. مخلصین لہ الدین, پورے خلوص کے ساتھ دین میں اطاعت میں اس کو, اس کے سے, اس سے دعا مانگی جائے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے. قل اے حبیب, آپ کہہ دیجئے. اب آپ نوٹ کیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے, عالمین کا پالنے والا ہے, پورے خلوص سے اس کو پکارنا ہے. مگر کیا حبیب کو مائنس کر دیا گیا ہے؟ نہیں, حبیب ہی کو نمونہ عمل بنایا گیا ہے. لہٰذا یہ کہا گیا قل اے حبیب, کہہ دیجئے, یعنی آپ کے ذریعے سے ہی پیغام میں دوسروں کو دینا چاہتا ہوں کہ انی نہیتو, کہ مجھے تو ممانعت ہوئی ہے, منع کیا گیا. ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں, کہ اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر اس کی اگر میں عبادت کروں تو اس سے مجھے روکا گیا ہے. پیغام میں ہی دے رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب وہ تمام افراد اگر رسول اللہ کو پکار کر کہیں گے یا رسول اللہ مزید کچھ وضاحت کر دیجئے, تو نہ یہ حرام ہوگا نہ یہ بدعت ہوگا, بلکہ چونکہ پروردگار کی طرف سے مقرر ہیں لہذا ان کو پکارا بھی جا سکتا ہے, مگر خدا کے مقابلے پر نہیں, خدا کے نمائندے کے عنوان سے. تدعون من دون اللہ, لما جاء عن البینات, جبکہ میرے پاس بینات آ چکے ہیں, روشن دلیلیں آ چکی ہیں, من ربی, اپنے رب کی طرف سے, یعنی مجھے منع کیا گیا ہے, اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو ان کو پکارنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. اللہ کو چھوڑ کر, میں بار بار متوجہ کر رہا ہوں اللہ کو چھوڑ کر. اور پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھایا گیا کہ لما جاء عن البینات من ربی, کہ جبکہ میرے پاس بینات آ چکے ہیں میرے رب کی طرف سے, یعنی روشن دلیلیں آ چکی ہیں, یعنی میں جان چکا ہوں, تو میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ جو علم نہیں رکھتے, میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ جو بھولنے والے ہیں, جو نصیحت حاصل نہیں کرتے, میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ جو ایمان نہیں رکھتے, میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ جو شکرانہ نعمت ادا نہیں کرتے. لہذا پھر کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک قرار دوں؟ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ امرتو ان اسلم لرب العالمین, کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سر تسلیم خم کروں عالمین کے پالنے والے کے سامنے, یعنی میں اس کی اطاعت مطلقہ, اس کا اعلان کرتا ہوں, اس کے سامنے سبمٹ کرتا ہوں, اس کے سامنے نیل ڈاؤن کرتا ہوں, اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں, اسی کے سامنے اطاعت گزار ہوں. یہ آیت نمبر 66 کہ جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ مؤمن, آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 77, 67 سے 77 تک. پروردگار عالم اپنے تعارف میں یہ ارشاد فرماتا ہے, هو الذی خلقکم من تراب, وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفتن, اور پھر نطفے سے پیدا کیا. اب یہ وہی بنیادی جو فرق ہے, ایک جناب آدم علیہ السلام کی خلقت ہے جہاں سے گویا نسل انسانی کا آغاز ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بعد جو مسلسل یہ نسل آگے بڑھ رہی ہے، تو آغاز میں تراب یا مٹی اور پھر اس کے بعد نطفے کے ذریعے سے یہ نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ ایک صلب سے رحم مادر میں انتقال، اور پھر رحم مادر سے اس دنیا میں آنا، اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد اس نسل کا مزید آگے بڑھنا۔ تو اب یہ جو مختلف اسٹیجز ہیں جو انسان رحم مادر کے اندر گزارتا ہے، آگے ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، مٹی، نطفہ، اور اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ثم من علقتین، پھر اس کے بعد جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، ثم یخرجکم طفلا، اس کے بعد تمہیں باہر نکالا بطور ایک طفل کے، یعنی ایک چھوٹے سے بیبی کی طرح سے پروردگار عالم نے تمہیں اس دنیا کے اندر فراہم کیا، پیدا کیا، باہر نکالا، شکم مادر سے تم باہر آئے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، تو اس کے بعد وہ تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم پہنچو سنے بلوغ تک، کہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، نوجوان بننے لگتا ہے، یہاں تک کہ بالغ ہو جاتا ہے۔ ثم لتکونوا شیوخا، اور اس کے بعد وہ تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم بڑھاپے تک پہنچ جاؤ، یعنی وہ جو زندگی جس کا آغاز مٹی اور نطفے سے ہوا تھا اور جمے ہوئے گوشت سے ہوتے ہوئے پھر وہ بچہ بن کر اس دنیا میں آیا، پھر اس کے بعد جوان ہو گیا اور پھر اس کے بعد ڈکلائن شروع ہوا، یعنی وہ جو ایک عروج تھا وہ واپس زوال کی طرف آنا شروع ہوا، یہاں تک کہ اعضاء اور جوارے کے اندر وہ طاقت باقی نہیں رہی، اضمحلال آ گیا، عناصر کے اندر اعتدال باقی نہیں رہا اور بزرگی آ گئی۔ ومنکم من یتوفا من قبل، اور تمہیں وہ بھی ہیں کہ جو اس سے پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی جن کا انتقال ہو جاتا ہے اس سے پہلے ہی، یعنی ابھی وہ بڑھاپے کی ایج کو نہیں پہنچ پائے، اور بہت سے ایسے ہیں جو سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچ پائے، بہت سے ایسے ہیں جو بچپن ہی کے اندر انتقال کر گئے۔ بولے تب لوگوں اجلم مسما، اور تاکہ تم جو معین مدت ہے وہاں تک پہنچ سکو، یعنی وہی والی بات کہ پروردگار عالم نے ہر ایک کے لیے جو ایک زندگی مخصوص کی ہے وہ پروردگار عالم اس کو دے گا، کسی کی کم، کسی کی زیادہ، مگر جو زندگی ہے وہ ملے گی۔ بولا الکم تاکلون، اور شاید کہ تم عقل استعمال کرو۔ اب اس کے ذریعے سے پروردگار عالم کیا چاہتا ہے کہ اس پورے پروسیس کو تم دیکھ رہے ہو، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تو اس کے بعد تمہیں قدرت پروردگار میں شبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہاری عقل کا، تمہاری لاجک کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو مسلسل ہمارے سامنے، خود ہم بھی اسی مرحلے سے گزرے مگر ہم دوسروں کے لیے باعث نصیحت تھے، باعث تعقل تھے، اس لیے کہ جب ہم اس پروسیس سے گزر رہے تھے ابتدائی، تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہم شعور کی اس کیفیت میں نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک انسان جب خود ایک جوانی کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دوسروں میں اسی چیز کو ملاحظہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے دوسرے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرے جوان ہو رہے ہیں، اور جوان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور خود یہ بھی مختلف مراحل سے گزر رہا ہے، تو اب عقل کا فیصلہ ہے کہ اگر قیامت کا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے تو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، وہ خدا جو ان تمام تر مراحل پر قدرت رکھتا ہے وہی واپس زندہ بھی کر سکتا ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی خدا ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کر لے کسی چیز کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون، تو بس وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، یہ ایک اور ترجمہ کہ ہو جا اور ہونے لگتی ہے، یعنی جیسی جس چیز کے بارے میں مشیت، اگر مشیت اور فیصلہ یہ ہے کہ وہ چیز فوراً ہو جائے تو فوراً ہو جاتی ہے، اور اگر یہ فیصلہ ہو کہ اس کا آغاز ہو جائے اور وہ ایک مخصوص مرحلے تک پہنچنے کے بعد اپنے تکامل تک پہنچے، اپنے پیک اور عروج پر پہنچے، تو وہ چیز اس مرحلے سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الم ترى الى الذين يجادلون في آیات الله، اے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا اسے کہ جو اللہ کی نشانیوں میں بیجا تکرار کرتا ہے، ان یصرفون، کیسے وہ منحرف ہوئے جاتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ تعقل کریں، سمجھیں۔ اب یہ آپ نوٹ کریں کہ یجادلونا، یہ جو بیجا تکرار، خامہ خاں کی بحث ہے، اس کو تعقل کے مقابلے پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو تعقل کرتا ہے، خدا کی ان نشانیوں کو دیکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے قدرت خدا کا ادراک کرتا ہے، وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ ہے کہ جو بس بحث برائے بحث کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، قدرت خدا کو نہیں سمجھتا، اور بس خدا کی ان نشانیوں کے بارے میں خامہ خاں کی ضد اور بحثا بحثی کرنے لگتا ہے. انا یشرفون, وہ کیسے منحرف ہوئے رہتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب, یہ وہ ہیں کہ جو کتاب کی تکذیب کرتے ہیں یعنی جھٹلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا جواب لے آؤ, جواب بھی نہیں بنتا مگر تکذیب بھی کرتے ہیں. وبما ارسلنا بھی رسولنا, اور جو ہم نے بھیجا جس کے ساتھ اپنے رسولوں کو, یعنی کتاب اور کتاب کے ساتھ جو ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا, ان سب کی تکذیب کرنے لگتے ہیں. خود رسول کی بھی تکذیب کرتے ہیں, پیغام کی بھی تکذیب کرتے ہیں. یہاں پر پھر غور طلب بات بھی ہے کہ کتاب کے ساتھ الگ سے بیان کیا گیا ہے کہ جو ہم نے رسولوں کو عطا کیا اور رسولوں کو جس کے ساتھ بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کو تنہا اگر لیا جائے تو پورا دین نہیں ملے گا جب تک اور وہ بہت ساری چیزیں جو رسولوں کے ذریعے سے بھیجی گئی ہیں. تو یقیناً کتاب بہت اہم ہے مگر کتاب تنہا دین نہیں ہے. دین سمجھنے کے لیے کتاب کے ساتھ اس پیغام پر بھی غور کرنا ہوگا جو رسولوں کو دیا گیا. فسوف یعلمون, تو عنقریب ان کو پتا چل جائے گا, جان جائیں گے یہ لوگ, مگر وہ ٹو لیٹ ہوگا. یعنی اس وقت جاننا پھر میدان قیامت میں وہ فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہاں پر پھر کیفیت کیا ہوگی. تو ایک مرتبہ پھر منظر کشی کی جا رہی ہے. اذل اغلالو فی اعناقہم, جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے, اور سلاسل, اور ان کو زنجیریں پہنا دی جائیں گی. یسحبون فی الحمیم, اور وہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں کھینچے جاتے ہوں گے. ثم فی النار یسجرون, اور پھر اس کے بعد انہیں جھونک دیا جائے گا آگ میں. ثم قیل لہم, اور پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون, کہاں ہیں وہ کہ جن کو تم شریک قرار دیتے تھے, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کی توحید کو چھوڑ کر, اللہ کے ساتھ جن کو شریک قرار دیا کرتے تھے, وہ کہاں ہیں. تو ایک تو وہ فزیکل عذاب جھیل ہی رہے ہوں گے, اور پھر ساتھ ساتھ ان کو یہ مینٹلی بھی عذاب دیا جائے گا, کہ ان کو ایک تانا ہے اور وہ تانا ان کو واقعا سننا چاہیے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے قالو, تو وہ کہیں گے غلو انا, کہ وہ تو سب غائب ہو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیء, بلکہ ہم تو پہلے کسی شے کو پکارتے ہی نہیں تھے, یعنی کسی کو ہم خدا کے ساتھ شریک قرار ہی نہیں دیا کرتے تھے. اب یہ دو اعتبار سے, کہ یا تو وہ اس وقت بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے, یعنی اپنی دنیا والی عادت کو وہاں پر بھی آزمانے کی کوشش کریں گے, اور یا پھر یہ واقعیت کے اعتبار سے تو جن کو ہم پکارتے تھے وہ کہاں خدا کے شریک تھے, یہ تو ہماری ہی اپنی طرف سے تکرار تھی اور خامہ خاں کی بحثہ بحثی تھی, ورنہ اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے. کذالک یضل اللہ الکافرین, اسی طرح سے اللہ کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. بات ساری اتنی ہے, تعقل کرنا نہیں ہے, سمجھنا نہیں ہے, خامہ خاں کی بحث اور بیجا تکرار کرنی ہے, تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ پروردگار ان کافروں کو چھوڑ دیتا ہے ان کی گمراہی میں. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق, یہ اس لیے کہ تم نا حق خوش ہوا کرتے تھے زمین میں, یعنی تم نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تمہیں خوش ہونے کا حق ہو, مگر تم لوگ اپنی گمراہی کے اوپر نا حق خوشیاں منایا کرتے تھے. وبما کنتم تمرحون, اور جو تم اترایا کرتے تھے, اتراتے پھرتے تھے, ایک تو نا حق خوش ہونا, گمراہی کے اوپر مصر رہنا, اور پھر اتراتے رہنا. ادخلوا ابواب جہنم, داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے, خالدین فیہا, اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو. فبئس مثوى المتکبرین, تو یہ تکبر کرنے والوں کے لیے کتنی بری جگہ. یہ ہم نے بارہا دیکھا کہ پروردگار عالم نے تکبر کو ایک اہم فیکٹر کے طور پر پیش کیا ہے کہ جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اب کہا جا رہا ہے فاصبر, اے حبیب صبر کیجئے, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے. یعنی اب حبیب صبر کیجئے, اور حبیب کے ساتھ جتنے مومنین ہیں, مخلصین ہیں, ان سب کو بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا جو پیچھے بیان کیا جا رہا ہے, بٹ یو نیڈ ٹو بی پیشنٹ, بہت زیادہ صبر کیجئے, اپنا کام کیے جائیے تاکہ حجت تمام ہو جائے, اور پھر اس کے بعد جن کو عذاب کا سامنا بالآخر کرنا ہے وہ اس مرحلے تک پہنچ جائیں. پھر پروردگار فرماتا ہے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں, وعدہ ہم نے جو کیا ہے, یعنی جو جہنم کا وعدہ ہے, سزا کا وعدہ ہے, وعید ہے, ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہی ہو جائے گا, یعنی آپ کو دکھا دیں گے ہم, یعنی اسی دنیاوی زندگی کے اندر ہی. او نَتَوَفَّيَنَّكَ, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم اٹھا لیں. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, تو ہماری ہی بارگاہ میں سب کو پلٹنا ہے, یعنی عذاب آخرت تو کہیں گیا نہیں, بالفرض اس دنیا میں ان پر عذاب نہ آئے, وہاں کے عذاب میں تو انہیں مبتلا ہونا ہی ہے. یہ آیت نمبر 77 کے جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ مؤمن آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 85 78 سے 85 تک، جس پر اس سورہ کا اختتام ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے بھی پہلے بھی رسولوں کو بھیجا. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور وہ بھی ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. یعنی قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے ہر نبی کا ذکر نہیں کیا، ایک لمیٹڈ تعداد ہے انبیاء کی کہ جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر نام بنام ہوا ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نام قرآن مجید کے اندر آئے ہیں بس اتنے ہی رسول پروردگار عالم نے بھیجے، بلکہ پروردگار عالم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ لے آئے، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی اس کی اجازت دی. یعنی جتنے بھی معجزات ہیں وہ پروردگار عالم کے اذن اور اجازت سے آئے. وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضا کا معجزہ دکھلا رہے ہوں، یا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہوں، یا نوح علیہ السلام، یا ابراہیم علیہ السلام، یا کوئی دوسرا نبی، جو بھی معجزات انہوں نے پیش کیے تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی ذاتی حیثیت میں پیش نہیں کیے، پروردگار عالم کے اذن اور پروردگار عالم کی اجازت سے اپنے نبی ہونے کے ثبوت کے طور پر انہوں نے وہ معجزات پیش کیے. تو اب تک ان تین لائنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ایک تو رسولوں کی تعداد کے اوپر گفتگو کی اور یہ بتایا کہ ایک بہت بڑی وسیع تعداد ہے، انہی تعداد میں انہی افراد میں انبیاء کو منحصر نہیں سمجھنا چاہیے کہ جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ رسول جتنے بھی ہیں وہ پروردگار عالم کے حکم کے پابند ہیں، یہاں تک کہ اگر معجزہ بھی وہ کوئی دکھا رہے ہیں تو پروردگار عالم کی اجازت اور اذن سے وہ معجزہ دکھلا رہے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، یہاں تک کہ جب اللہ کی طرف کا حکم آ جاتا ہے تو سچائی کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے، جو حق کا فیصلہ ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ وہی بات ہو گئی کہ جب پروردگار عالم کی طرف سے دی گئی مہلت مکمل ہوئی، نبی آئے اور نبیوں نے پیغام دے دیا، لوگوں کو ایک فری اسپیس مل گیا کہ جس میں وہ اپنی فری ول سے نبیوں کی باتوں کو قبول کر کے اپنی زندگی کو سوار لیں، اور اگر نہیں سواریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کو بالآخر خسارہ اٹھانا پڑے گا. نبی جو آئے تھے وہ حق کا پیغام لے کر آئے تھے، گن پوائنٹ کے اوپر تو انہوں نے منوانا نہیں تھا، انہوں نے پیغام سنانا تھا. کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اس پیغام کو سن لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو کریکٹ کر لیا، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو بینیفٹ میں رہیں گے. مگر ان کے مقابلے میں وہ افراد ہیں کہ جو باطل میں باقی رہے تو یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، ان کی بیلنس شیٹ کے اندر لاس ہے. وہی آگے بیان کیا جا رہا ہے، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس موقع پر وہ جو باطل پر ہیں وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، اب اس کے بعد جو پروردگار عالم نے اپنی بعض نعمتوں کی طرف متوجہ کیا، اور ان میں جو پہلی نعمت ہے وہ ہے چوپائے، یعنی وہ جانور مویشی، وہ کیٹل کہ جن سے انسان غذا کے طور پر بھی استفادہ کرتا ہے اور باربرداری کے کاموں میں بھی، سواری کے کاموں میں بھی اس کو استعمال کرتا ہے، اور بہت سے فائدے اس سے حاصل کیے جاتے ہیں. اللہ الذی، اللہ ہی وہ ہے، جعل لکم الانعام کہ جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، لترکبوا منہا تاکہ تم ان میں سے کچھ پر سوار ہو، ومنہا تاکلون اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے تم کھانے کا کام لیتے ہو یعنی غذا کے طور پر ان سے استفادہ کرتے ہو. اب مثال کے طور پر اونٹ ہے، وہ دونوں کاموں میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سواری بھی کی جاتی ہے اور اس کے گوشت سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے، اور مثلا دوسرے بھیڑ بکریاں وغیرہ ان سے سواری کا کام نہیں لیا جاتا مگر بہرحال ان کے گوشت سے استفادہ کیا جاتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان میں تمہارے لیے اور دوسرے فائدے ہیں، مثلا ان سے اون حاصل ہوتی ہے، ان کی کھال کو استعمال کیا جاتا ہے، ان سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ ان کے فضلے سے بھی، جو ان کے فیسز ہیں، جو ان کے یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بالکل بظاہر دیکھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی فرٹیلائزر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو پروردگار فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں. وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ, اور تاکہ تم پورا کرو, اور بھی کوئی حاجت اگر تمہارے دل میں ہے تو ان سے پورا کرو. اب اس کے اندر کیا آ گیا, مثلا مال کی نقل و حرکت, کہ انسان مال کو بھی ادھر سے ادھر موو کرتا ہے ٹرانسپورٹیشن آف گڈس کے لیے, تو اس کے لیے بھی یہ جانور استعمال ہوتے ہیں. یہاں تک کہ آج کے زمانے میں بھی جبکہ بہت زیادہ ماڈرن سواریاں اور ماڈرن چیزوں کو موو کرنے کے لیے کنٹینر اور ٹرکس وغیرہ آ چکے ہیں, مگر اس کے باوجود بعض ایسے پرپیچ راستے ہوتے ہیں کہ جس کے پیچ و خم میں ایک جانور ہی بہتر طور پر گزارا جا سکتا ہے. تو بہرحال ان کی جو ایک نیچرل افادیت ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ لَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ, تاکہ تم پورا کرو, اور بھی جو تمہاری حاجت ہے تمہارے دلوں کے اندر اس کو ان سے پورا کرو. تو اس میں مال کی نقل و حرکت بھی ہے, اور پھر اگر آپ دیکھیں تو خود تفریح, مثلا ہارس رائڈنگ, ویسے ہی ایک شوق کے طور پر بھی انسان اس سے استفادہ کرتا ہے. اسی طرح سیر و سیاحت ہے, اور اسی طرح سے بہت سے مقابلے ہیں جو جائز مقابلے ہیں, وہ بھی انسان ان جانوروں کی پشت پر سوار ہو کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے, اور اس سے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے. پروردگار فرماتا ہے وہ علیہ و علی الفلک تحملون, اور ان پر اور اسی طرح کشتیوں کے اوپر تم سوار کیے جاتے ہو, یعنی تم ان سے بطور سواری استفادہ کرتے ہو. تو اب ان کے ذریعے سے, یعنی ان مویشیوں کے ذریعے سے جو تم سواری کرتے ہو, تو بٹ نیچرل یہ خشکی کے بر ہے, جو لینڈ ہے, زمین ہے, اس کے اوپر ہے. اور جو کشتیوں کے ذریعے سے سواری ہوتی ہے وہ ظاہر دریاؤں میں, سمندروں میں, جھیلوں میں, تالابوں میں ہوتی ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ, تو اللہ کی کون کون سی آیتوں اور نشانیوں کا تم انکار کرو گے. یعنی جب اتنی نشانیاں دیکھ رہے ہو تو پھر اس کے بعد تمہیں اس نعمت دینے والے کی معرفت حاصل کرنا چاہیے, اور منعم تک, یعنی نعمت دینے والے تک پہنچنا چاہیے, لا الہ الا اللہ کے عقیدے تک پہنچنا چاہیے. افلم یسیروا فی الارض, کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ فینظروا, تو وہ دیکھتے ہیں, کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی زمین کے اوپر آن دا فیس آف ارتھ یہ پہلے نہیں ہے, ان سے پہلے کئی لوگ گزر چکے ہیں جو نشان عبرت بن چکے ہیں. اب یہ ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ماضی کے ایسے واقعات, ماضی کے ایسے آثار, ماضی کے ایسے روئنز, جو آثار قدیمہ ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں. کچھ تو بہت پرانے آثار ہوتے ہیں, مثلا جیسے موئنجو دارو ہمارے یہاں ہے, یا اسی طرح سے ہڑپا اور ٹیکسلا وغیرہ, اور کچھ جو ہوتے ہیں مثلا بہت پرانے نہ بھی ہوں لیکن بہرحال ماضی قریب کے ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کی نظروں کے سامنے گھوم جاتے ہیں, کہ اس نے ان افراد کو دیکھا ہوتا ہے اور اب وہ ان کے سامنے نہیں ہوتے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی پوری کر کے اس جہان فانی کو خیر بات کہہ دیا. تو پروردگار فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا, کہ وہ دیکھتے کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, کہ ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا. کانوا اکثر منہم, وہ ان سے زیادہ تھے, تعداد میں بھی زیادہ تھے. واشد قوتن, اور ان کی قوت بھی زیادہ تھی. وہ آثارن فی الارض, اور دنیا میں ان کے چھوڑے ہوئے نشان, اس لحاظ سے بھی وہ کافی طاقتور تھے. یعنی قوت زیادہ تھی تو اس قوت کا جو اثر ہے وہ اسی طرح سے ہوگا کہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں. مثلاً پہلے بھی یہ بات کہی گئی تھی, احرام مصر کو اگر ایک انسان دیکھے تو حیران ہو جاتا ہے, ششدر رہ جاتا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی تھی ان تمام تر تعمیرات کے لیے, مگر پھر ہوا کیا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, جو انہوں نے کمایا تھا انہیں بے نیاز نہیں کر سکا, انہیں بچا نہیں سکا. بہرحال جب وقت پورا ہوا تو پروردگار عالم کے سامنے کون سی قوت اور کون سی طاقت اور کیا عددی برتری پروردگار عالم کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات, تو جب ان کے پاس رسول آئے, بینات لے کر آئے, نشانیاں لے کر آئے, معجزات لے کر آئے, تو انہوں نے کیا کیا. فرحوا بما عندهم من العلم, وہ اسی پر خوش رہے کہ جو ان کے پاس علم موجود تھا. تو وہ اپنے علم کو سب کچھ سمجھ رہے تھے, تو یہ علمی غرور جو ہے وہ بھی مروا دیتا ہے. علم بہت بڑی نعمت ہے, علم بہت بڑی دولت ہے, مگر یہ علم اگر تکبر لے آئے تو پھر انسان اپنے ایگو کا ایسا شکار ہوتا ہے کہ انبیاء کی دعوت کو نظر انداز کر کے توحید سے دور ہو جاتا ہے, اور پھر اس کا نتیجہ بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. جیسے قارون کا جملہ تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ جو مجھے دولت ملی ہے یہ سب میرے علم کا نتیجہ ہے. تو جب وہ اپنے علم کا نتیجہ ان سب چیزوں کو مانے گا تو پھر اس کے بعد خدا مائنس ہو جائے گا, اور جب خدا مائنس ہو جائے گا تو عقیدہ درست رخصت ہو جائے گا, اور اس کے نتیجے میں پھر عذاب اور بربادی کے سوا کیا آ سکتا ہے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ وہ لوگ اسی پر اتراتے رہے کہ جو ان کے پاس علم تھا، وہ حاق بہم ما کانو بہی یستہزئون، تو پھر انہیں گھیر لیا اسی عذاب نے کہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قالوا، تو کہنے لگے، آمنا باللہ وحدہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، وکفرنا بما کنا به مشرکین، اور جو ہم شرک کیا کرتے تھے ان سب کا ہم انکار کرتے ہیں، یعنی وہ کافر ان بتوں کا انکار کر کے ان کے کافر بن گئے، بٹ ناؤ دیٹ از ٹو لیٹ، اس سے پہلے اگر کرتے کہ جب انہوں نے عذاب کو نہیں دیکھا تھا۔ حد یہ ہے کہ اگر عذاب کے آثار فقط دکھے ہوں، عذاب نہ دیکھا ہو، تو بھی اس ایمان کی قدر و قیمت ہے، جیسے قوم یونس علیہ السلام کے کیس میں ہم نے دیکھا، یا مبہلا کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ نصارۂ نجران نے جب آثار عذاب دیکھے ہیں تو فوراً ہی اپنے آپ کو مبہلے سے دور کر لیا، تو پھر ان کو مہلت ملی۔ لیکن اگر عذاب آ گیا اور فرعون کی طرح سے، جو سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ عذاب کو دیکھ چکا ہے، اب اس کے بعد اگر وہ ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایمان لایا رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر، تو اب اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الان کہہ کر اس پر طنز کیا جائے گا کہ اب، جبکہ اس سے پہلے تو فساد کرتا رہا۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، تو ان کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب وہ ہمارا عذاب دیکھیں گے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، جو اس کے بندوں میں جاری اور ساری ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور اس وقت پھر کافر گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ پہلے مبتلون کہا گیا تھا، اب یہاں پر کافرون کہا گیا کہ یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا۔ ان کو کافر کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ وہ ایمان لا چکے ہیں؟ دنیا میں ان کے کفر کی وجہ سے۔ آخرت میں یہ عذاب کو جو دنیا میں آخری نظر آتا ہے، تب تو سبھی بظاہر مومن ہو جائیں گے، مگر اس ایمان کی بنیاد پر ان کو مومن ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا۔ ایمان وہ قیمتی ہے کہ جو اس مہلت کے پیریڈ میں اختیار کیا جائے، اور اس موقع پر اگر وہ ایمان لے آئیں تو کیا کہنا، وہ ایمان یقیناً مفید ہے، چاہے وہ حر علیہ السلام کی طرح سے ہی ایمان لے آئے کہ وقت سے پہلے، جو آخری وقت ہے اس سے پہلے پہلے ایمان لے آئے، حق اور حقیقت کو قبول کر لے، رسول کو اور آل رسول کو قبول کر لے، ان سے وابستہ ہو جائے، تو بے شک وہ گمراہی سے دور ہو جائے گا، نجات پا جائے گا، سالویشن اس کا حق قرار پائے گا۔ یہ آیت نمبر 85 کہ جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ مومن جس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، وہ بھی مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد اگلا سورہ سورہ حامیم سجدہ ہے انشاءاللہ، جو 41 سجدہ ہے، اس پر کل سے بات ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔